العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. قرآن مجید کا 28 پارہ سورۃ المجادلہ کی اس آیت مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات قد سمع اللہ سے پہچانا جاتا ہے. سورۃ المجادلہ ایک اہم ایشوز پر گفتگو کرتی ہے اور وہ ہے زہار. زہر کہتے ہیں پیٹھ کو, اور عربوں میں یہ ایک رواج تھا, عربوں کے ہاں یہ ایک طریقہ تھا کہ وہ جب کہہ دیتے تھے اپنی بیوی کو کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے, تو اس کو زہار کرنا کہتے تھے. پھر سمجھا جاتا تھا کہ اس شخص کی بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. ایک مسلمان نے اپنی بیوی خولہ بنت صالبہ رضی اللہ تعالی عنہما کو زہار کر دیا, اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب تم میری بیوی نہیں رہی. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اب تم اس کی بیوی نہیں رہی. تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آرگو کیا کہ اللہ کے رسول, اس میں میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ میرے پاس رہیں گے تو بھوکے مر جائیں گے, اور اگر باپ کے پاس رہیں گے تو میں انہیں دیکھ نہیں سکوں گی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں کہ تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے, البتہ یہ جو تم نے بیوی اور ماں کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے, ایک جیسا قرار دیا ہے, اس کی سزا ہے. اس کو بیان فرمایا کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرو اس سے پہلے کہ تم انہیں چھوو, 60 دن کے مسلسل روزے رکھو اس سے پہلے کہ تم انہیں چھوو, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اور پھر اس کے بعد فرمایا, اس کے بعد ایک اور مضمون آیا اس میں, وہ ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم. یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے رسولوں کی مخالفت کرنے والے ذلیل کیے گئے. قد انزلنا آیات بینات, ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں, بل الکافرین عذاب و مہین, اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. اس کے بعد پھر منافقین کی ایک حرکت تھی نجوہ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو آپس میں پروموٹ کرنا, اس کا نوٹس لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کوئی چند آدمی ایسے نہیں ہوتے کسی جگہ پر مگر ان میں ایک ان کا رب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے بیچ میں جو ان کو سن رہا ہوتا ہے. پھر مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ جب بھی تمہیں نجوہ کرنا ہو, سرگوشی کرنی ہو, تو خیر کے لیے اور بھلائی کے لیے اور خدا خوفی کو پروموٹ کرنے کے لیے نجوہ کیا کرو, اور کبھی نجوہ نہ کرو برائی, زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے. پھر مسلمانوں پر یہ وعدے فرمایا کہ یہ جو سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں ان سے گھبراؤ مت, یہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے, اللہ تعالیٰ تم پر فضل فرمائے گا. اس کی آیت نمبر 14 میں فرمایا, الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم, بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے, یعنی یہودیوں کے ساتھ دوستی کرنے والے منافقین. ما ہوں منکم, نہ وہ تم میں سے ہیں, ولا منہم, نہ ان میں سے ہیں, وہ یحلفون علی الکذبہ, اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, وہ یعلمون, جانتے بوجھتے ہوئے. آیت نمبر 18 میں فرمایا, یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا, فیحلفون لہ, تو اس کے سامنے ایسے قسمیں کھائیں گے جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی پوائنٹ ہے. الا انہم ھم الکاذبون, اصل میں وہ جھوٹے ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان نے انہیں قابو کر لیا ہوا ہے اور انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے, اللہ کی نصیحت بھلا دی ہے. اولئک حزب الشیطان, یہ شیطان کا ٹولہ ہے. الا ان حزب الشیطان ھم الخاسرون, آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان کا ٹولہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے. آیت نمبر 21 میں بڑی ایک اہم بات فرمائی گئی, کتب اللہ الاغلبن انا ورسولی, اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرما دیا ہے کہ میں اور اس کے پیغمبر, میں اور میرے پیغمبر علیہ السلام لازماً غالب ہو کر رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے. یہ وہی مضمون ہے کہ جو پہلے سورہ صافات کے آخر میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے پا چکی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کا ساتھ دے گا. انہم لہم المنصورون, کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور ہماری لشکر ہمیشہ یقیناً غالب ہو کر رہیں گے. اس کے بعد سورہ حشر ہے, اس کے ابتدا میں غزوہ بنو نذیر کا ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے, تو مدینہ میں یہودیوں کے تین قبائل آباد تھے, بنو نذیر زواد کے ساتھ, بنو قینقا اور بنو قریظہ. بنو قینقا کے ساتھ تو معاملہ غزوہ بدر کے فوراً بعد ہو گیا, لیکن بنو نذیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. آپ کوئی معاملہ دیت کا طے کرنے کے لیے ان کے پاس گئے. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, حضرت علی بھی تھے اور شاید کچھ اور صحابہ بھی تھے. تو آپ نے جا کے ان سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی آپ یہاں تشریف رکھیں سائے میں, تو بس ہم ابھی آپ کا کام کیے دیتے ہیں. لیکن ان کی نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم کوئی بھاری چکی کا پارٹ جو ہے اس کو اوپر لے جائیں اور جس دیوار کے سائے میں آپ تشریف فرمائیں وہاں سے وہ چکی کا پارٹ گرا کر آپ کا کام تمام کر دیں. معاذ اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی اور آپ وہاں سے اچانک اٹھ کے چلے آئے اور پھر آپ کے صحابہ بھی آپ کے پیچھے چلے آئے. تو آپ نے انہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے, اور مدینہ واپس آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام ایک صحابی کے ذمے لگایا اور پھر خود آپ نے جا کر محاصرہ فرمایا صحابہ کرام کے بعد ان کے قلعوں کا, اور ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے وہ قلعہ بند ہو گئے. عبداللہ ابن ابی جو خزرج کا سردار بھی تھا اور منافقوں کا سردار بھی تھا, سب سے بڑا منافق تھا, اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ریکگنائز ہی نہیں کیا ہوا تھا, تو اس نے بنو نذیر کی طرف پیغام بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, فکر نہ کرنا, اور اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ساتھ نکل جائیں گے, تم ہتھیار بالکل نہ ڈالنا اللہ کے رسول کے سامنے. تو اولاً وہ اڑ گئے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا, نہ بنو قریظہ ان کی مدد کو آئے ہیں اور نہ عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کی مدد کو آیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور انہوں نے سرنڈر کر دیا. جب تک انہیں سرنڈر نہیں کیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ وہ گھنے باغات تھے کھجوروں کے تو وہ رکاوٹ بن رہے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ کھجوروں کے درخت کاٹ دو اور انہیں آگ لگا دو. اور پھر جب انہوں نے سرنڈر کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ کے سوا باقی جو کچھ بھی وہ لاد کر لے جا سکتے تھے ان کو لاد کر لے جانے کی اجازت دے دی, اور اس طرح وہ وہاں سے چلے گئے. اس کے بالکل ابتدا میں فرمایا گیا, یعنی اس کیفیت کو, اس اوکیشن کو اول الحشر کہا گیا ہے, اور کہا گیا کہ ان کے قلعے انہیں بچا نہیں سکیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اب یخربون بیوتہم, وہ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں, یعنی اپنے گھروں کے دروازے, اپنی کھڑکیاں, یہاں تک کہ بعض لوگ اپنی چھتوں کے شہتیر بھی نکال کر لے گئے, تو خود اپنے ہاتھوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے. پھر اس غزوے کے اندر چونکہ مسلمانوں نے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی, لہذا اس سے جو مال ملا وہ مال فے کہلایا. اس کا ایک اسپیشل حکم تھا, اس میں چونکہ مسلمانوں نے نہ کوئی تلوار چلائی اور نہ گھوڑے دوڑائے اس قبیلے کی طرف, تو بغیر جنگ کے جو فتح ہو جائے تو اس کو, اس کا جو مال ملتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں. اس کا حکم یہاں پر آیا کہ کیونکہ مسلمانوں نے اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی, لہذا یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے, تو آپ نے اسے بیت المال میں شامل کیا اور اس میں سے آپ نے بنو ہاشم کو حصہ دیا اور ان غریب مہاجرین کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا کہ جن کے پاس کوئی مال نہیں تھا, تاکہ انصار پر سے ان کا بوجھ کم ہو جائے جو مواخات کے نتیجے میں, بھائی چارے کے نتیجے میں ان پر آ گیا تھا. اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع بہت گلوریس ہے, جس میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے, یعنی آخرت کے بینک میں کیا جمع کرایا ہے, فتق اللہ, اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے اس سے باخبر ہے, ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, اور مت ان لوگوں کی طرح ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, فانساہم انفسہم, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خود اپنے آپ سے بھلا دیا. یہ سارا جو ویسٹرن تھاٹ ہے جو انسان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے, تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ پہچان سکے, ہو اور دے. علامہ اقبال نے بتایا ایک فلسفے کے طالب علم کو کہ ان کا فلسفہ خود ہی جو ہے وہ اس رکوع سے, یعنی خاص طور پر اس آیت سے انہوں نے اخذ کیا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اے نبی تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا ہوا اور پھٹا جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, شاید کہ وہ غور و فکر کیا کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ایک خوبصورت گلدستہ اس سورت کے آخر میں آیا ہے, آخری تین آیات میں, هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ, واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون, هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, کہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے, وہی الرحمن الرحیم ہے, وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ بادشاہ ہے, پاک ذات ہے, امن دینے والا ہے, سلامتی عطا فرمانے والا ہے, نگہبان ہے, بالا دست ہے, اور زبردست بڑائی والا ہے, اور جو شرک یہ اس کے ساتھ کرتے ہیں وہ اس سے بالا تر ہے, اس سے پاک ہے. وہی تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا, ان کو ظاہر کرنے والا, ان کو بیوٹیفائی کرنے والا, اس کے سارے اچھے نام ہیں, اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح کرتا ہے, اور وہ بالا دست حکمت والا ہے. اس کے بعد سورہ مجادلہ آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا ادا فرمایا سن 7 ہجری میں, اور اس کے بعد قریش نے ایک حرکت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الائی اتحادی بنو خدا پر ان کے دشمن بنو بکر سے اٹیک کرایا اور رات کے اندھیرے میں ان کی مدد بھی کی. بنو خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر آئے تو آپ نے پیغام بھیجا قریش کی طرف کہ تم خون بہا ادا کرو گے یا تم نے معاہدہ توڑ دیا. تو ابو سفیان نے کہہ دیا کہ معاہدہ توڑ دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کا پروگرام بنایا, لیکن اسے سیکرٹ رکھا. ایک بدری صحابی حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے اہل و عیال مکہ مکرمہ ہی میں رہتے تھے, تو انہوں نے ایک خفیہ پیغام مکے والوں کی طرف بھیجا ایک عورت کے ہاتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ملی اور آپ نے دو صحابہ کو بھیج کر وہ خط جو ہے وہ برآمد کروا لیا اس عورت سے, اور اس خط کو پڑھا گیا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر. تو وہ خط حاتم بن ابی بلتا کا نکلا. حضرت عمر نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دے تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. آپ نے کہا نا نا نا, بدری صحابی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اتنا تھا کہ کوئی نہیں بولا. پھر جس کو اللہ کہہ دے میں نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے, تو جو بھی اللہ کا ماننے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے اس پر بھی لازم ہے کہ وہ سمجھے کہ واقعی اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ صاف ہو گئے, لہذا ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا. لیکن یہاں مسلمانوں پر ہماری رہنمائی کے لیے یہ بات واضح کی گئی کہ کافر جو ہیں وہ تمہارے اتنے دشمن ہیں, اگر تمہیں ان پر غلبہ مل اگر انہیں تم پر غلبہ حاصل ہو جائے تو وہ تمہارا تکا بوٹی کر دیں, اور وہ تمہارے بارے میں کوئی خیال نہیں رکھیں گے, کسی رشتہ داری کا بھی کوئی خیال نہیں رکھیں گے, اور اپنا مطلب جو ہے وہ نکالیں گے اور تم پر تمہارے خلاف اسالٹ کریں گے. لہذا تم بھی ایسا نہ کیا کرو. صلح حدیبیہ کے نتیجے میں ایک اور بات ہوئی تھی کہ یہ کہا گیا تھا کہ جب کوئی مرد, یعنی ظاہر ہے ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ جو قریش کے ذہن میں ہوگی وہ تو یہ ہوگی کہ اس سے عورتیں بھی انکلوڈیڈ ہوں گی اس میں, لیکن کچھ عورتیں ایمان لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئی پناہ لینے کے لیے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہاں اس معاہدے میں مرد لکھا تھا, لہذا ان پر اس معاہدے کا اطلاق نہیں ہوتا صلح حدیبیہ کا. لہذا یہاں بھی قرآن اللہ تعالیٰ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو انڈورس کیا اور اس کے مسائل بیان فرما دیے کہ اب وہ عورتیں شادی شدہ ہیں تو انہوں نے اپنے شوہروں سے جو مہر وصول کر لیا ہوا ہے تو ان عورتوں کو تم رکھ لو اپنے پاس, لیکن جو مہر ان کے شوہروں نے ادا کیے ہوئے ہیں وہ تم انہیں پے کر دو. یہ ساری تفصیل جو ہے وہ یہاں پر بیان فرما دی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورتیں تمہارے پاس آئیں ایمان لا کر تو تم انہیں جانچ لیا کرو, ان کے ایمان کا امتحان لے لیا کرو, اور پھر جب تم دیکھو کہ وہ واقعی مومنات ہیں تو پھر ان سے بیعت لے لیا کرو. کس چیز کی بیعت لے لیا کرو؟ اللہ یشرکن باللہ شیئن, کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی, ولا یسرقنا نہ چوری کریں گی, ولا یزنینا اور نہ بدکاری کریں گی, ولا یقتلنا اولادہن اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی, ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, اور اپنے بچوں کو کسی غیر کسی دوسرے مرد کی طرف جس کا وہ بچہ نہ ہو منسوب نہیں کریں گے. یہ بڑی سخت بیعت تھی اس اعتبار سے کہ جو چیزیں جو ہیں وہ چھپی رہنے والی ہیں ان کو ظاہر کرنا, یہ کیا ہے اس بیعت کی روح سے لازم ہو گیا, اور جب یہ چیز لازم ہو گئی تو پھر یہ بدکاری کا زنا کا ایک بہت ہی افیکٹو سدے باب ہے. اس کے بعد سورہ صف آتی ہے. سورہ صف اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مضمون کے گرد گھومتی ہے, لیکن انداز جو ہے اس کا یعنی کھلا کھلا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے, جس کو سورۃ قتال کا نام دیا گیا ہے, یا بعض دوسری صورتوں میں جس طرح کھل کر کہا گیا سورہ توبہ میں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ إِلَى آخِرِ، کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو مشرکوں کو قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ۔ یہاں ایک بڑا زبردست انداز ہے، فرمایا آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ بالا دست حکمت والا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تسبیح کے لیے پیدا نہیں کیا، اگرچہ تم پر اللہ کی تسبیح فرض ہے، لیکن تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے دین کی سربلندی کے لیے۔ بندہ مومن کی جو فارمل تسبیح ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی سب سے فریکوینٹ تسبیح اللہ اکبر ہے۔ اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر پکارا جاتا ہے، اور ایک بندہ مومن کی پہلی رکعت نماز کی 6ٹی مرتبہ اللہ اکبر کہنے پہ مکمل ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ مومن زبان سے تو اللہ اکبر کی رٹ لگاتا ہے، تسبیح کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کرتا، تو یہاں پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اس قول کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے۔ جیسے ایک سورج چھوڑ کر سورہ منافقون آئے گی، اور اس کی آغاز میں کہا جائے گا کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ یعنی وہ سٹیٹمنٹ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سٹیٹمنٹ ان اٹسیلف درست ہے، سچی ہے، لیکن منافقوں کی زبان پر وہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ وہ تو دل سے اللہ کے رسول آپ کو مانتے ہی نہیں۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تسبیح کی ضرورت نہیں، آسمان اور زمین کی ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، تم جو اللہ اکبر کی تسبیح کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ بھی نہیں کر رہے، تو تم جھوٹے ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو کیوں کہتے؟ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ ہاں، اللہ کو پیار کن بندوں پر آتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ کو تو اپنے وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو پیش کیا گیا گواہی کے طور پر ان کا واقعہ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم اپنی ہوم لینڈ فلسطین کو لڑ کے فتح کرو اور پھر اس میں داخل ہو کر اللہ کے دین کو قائم کرو، تو انہوں نے انکار کر دیا لڑنے، تو اس کا حوالہ دیا، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا۔ سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع میں جمعہ کی نماز کی فرضیت، جمعہ کی فرضیت کا ذکر ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے روز نماز کے لیے بلایا جائے تو لبکو اللہ کی نصیحت کی طرف، بدر البیع اور کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور پھر وہ جو رعایت خاص ہے یہودیوں کو نہیں تھی کہ جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، پر اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنی معاشی دوڑ دھوپ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کے بعد سورہ المنافقون آتی ہے، فرمایا جس کا میں ذکر کر چکا ہوں اس کی پہلی آیت کا، سورہ صف کے آغاز میں گفتگو کرتے ہوئے، کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ دین کے کام سے جی چرانے کے لیے اور اوائڈ کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، مجھے یاد ہی نہیں رہا، بالکل ہی ذہن سے نکل گیا، خدا کی قسم میں بھول گیا، حالانکہ سب یاد ہوتا ہے، لیکن انہیں ایک موت پڑتی ہے اللہ کے راستے میں جان اور مال قربان کرنے کی۔ نماز بھی پڑھ لیتے تھے لیکن سستی کے ساتھ، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا، گھر بار چھوڑنا، کاروبار چھوڑنا اور جان و مال کی قربانی دینا، یہ ان پر بہت بھاری تھا، اور اس کے لیے وہ اوائڈ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے تھے، قسمیں کھاتے تھے۔ اب اس میں منافقین میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے، عبداللہ ابن ابی مدینہ منورہ کا امیر ترین آدمی تھا، بہت بڑا سردار تھا خزرج کا، اور مدینہ کے لوگ اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، تاج اس کے لیے تیار ہو چکا تھا، تاج پوشی صرف باقی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو آپ نے فرمایا گیا کہ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے اسٹیچرز آپ کو بہت امپریس کرتے ہیں. ڈریے نہیں, یہ سوکھے تو نہیں ہے جو سارا دے کر کھڑے کیے گئے ہیں, اور وہ دشمن ہیں. فاذروا, ان سے ہوشیار رہنا. قاتلہم اللہ, اللہ تعالیٰ ان سے جنگ کرے گا. انا یوفکون, وہ کہاں اچکے جا رہے ہیں. پھر چونکہ منافقت اصل میں مرض ہے اجتماعیت کا, اور امیر کو دل سے امیر تسلیم نہ کرنے کا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جماعت کے امیر تھے, تو انہیں دل سے تسلیم نہ کرنا, یعنی آپ کی ایک حیثیت تو رسول ہونے کی تھی. جس نے رسول مان لیا دل سے, اس نے تو سب کچھ مان لیا, لیکن چونکہ یہ رسول نہیں مانتے تھے, نتیجتاً وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر بھی نہیں مانتے تھے. آپ کی اطاعت بھی ان پر بہت زیادہ شاپ تھی, اور آپ کے سامنے وہ کونیاں مار کر اور آنکھیں مار کے ایک دوسرے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اوائڈ کرنے کا مشورہ ایک دوسرے کو دیتے تھے, آپ کے ساتھ سازشوں کی جال پھیلاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے تھے, تو جس کے ساتھ خلاف کوئی انسان نے آفینس کیا ہو, اس کی تلافی جو ہے اس سے معافی مانگنے سے ہوتی ہے. لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول کے پاس کہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں, یعنی تم کنفیس کرو ان کے سامنے, اقبال جرم کرو اپنے سامنے, پھر وہ تمہیں معاف کر دیں, اور اللہ تعالیٰ سے بھی درخواست کریں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے, تو تم معاف کر دیے جاؤ گے. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت کی وجہ سے, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت کی وجہ سے اس کے بغیر بھی ان کے لیے استغفار کرتے تھے, تو صاف کہہ دیا گیا کہ سواؤن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, برابر ہے ان کے حق میں کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا. اس کے بعد فرمایا کہ یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں, یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا ایک سفر کے دوران کہ ایک مہاجر ایک انصاری کے درمیان پانی پیتے ہوئے تھوڑا سا توتکار ہو گئی, تو عبداللہ ابن ابی نے اس وقت کہا مدینے والوں کو انصار کو مخاطب کر کے, ہاں ہو چوپو, بڑی محبتوں کے اظہار ہو رہے تھے, اور سر پہ چڑھاؤ انہیں, اور ایک بڑا غلیظ محاورہ بولا کہ کتوں کو کتے کو کھلا کر موٹا کرو, وہ تمہیں کاٹے گا, ان پر اب کچھ اور خرچ نہ کرنا یہاں تک کہ یہ بھوکے ننگے ہو کر خود ہی بھاگ جائیں. جواب دیا گیا, آسمان اور زمین کے خزانے تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں, لیکن ان منافقوں کو اس کا پتہ نہیں ہے. پھر اسی موقع پر اس نے کہا کہ اب جب مدینے جانا ہو تو پھر عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا. اس کا بھی جواب دیا گیا, فللہ العزت ولرسولہ وللمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون, کہ عزت اور اقتدار غلبہ تو اللہ اس کے پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے ہے, لیکن منافقوں کو اس کا پتہ نہیں ہے. جو پہلی آیت اس میں کہا تھا لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, اور اب کہا گیا ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن منافق یہ نہیں جانتے. سو منافقوں کے دوسرے رکوع میں, کیونکہ نفاق ایک بیماری ہے اور کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا, بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفاق کی بیماری لگ جانے کا خطرہ ہمیشہ مومن کو ہوتا ہے, جس کے پاس ایمان کی پونجی ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں میری یہ پونجی چھن نہ جائے, گم نہ ہو جائے, اور جبکہ منافق کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, لہٰذا اس کے کچھ کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی پونجی جو ہے وہ چھن جائے گی. تو اگر یہ جراثیم اندر چلے جائیں اور یہ بیماری انسان کو لگ جائے, تو اس کا پہلے پریونشن بتایا کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, اور پریونشن کیا ہے, اے ایمان والو کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اگر دل میں اللہ کی یاد رہے گی تو پھر نفاق گھر نہیں کر سکتا, اور اگر انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا تو پھر اس میں منافقت گھر کرے گی. پھر علاج بتایا, علاج کیا ہے کہ جس مال کی محبت نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کیا اس مال کی محبت کو دل سے کھرچو، حل چلاؤ، کس کا؟ صدقہ و خیرات کا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. اس سے کیا ہوگا؟ پھر تمہارا دل نرم ہوگا، اور پھر جب اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھو گے، اللہ کو یاد کرو گے، تو پھر تمہارے دل میں ایمان پیدا ہوگا اور نفاق جو ہے وہ اس میں سے نکل جائے گا. فرمایا کہ اس سے پہلے کہ خرچ کرو، اس دن سے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور پھر وہ کہے کہ یا اللہ مجھے تو نے کیوں نہ موقع دیا کہ میں صدقہ و خیرات کرتا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا. آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی موت کے وقت کو مؤخر نہیں کیا کرتا جب وہ آ جائے اس کا وقت، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، واللہ خبیرم بما تعملون، کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو تم کیا تیر مارو گے. اس کے بعد سورہ تغابن ہے، اس کا آغاز بھی تسبیح سے ہے. آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. فرمایا وہی تو ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جیسا ہی، فمنکم کافر ومنکم مومن، لیکن تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو با مقصد پیدا کیا، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے جو آغاز ہوا تھا سلسلہ کون و مکان کا، تو سب سے ٹاپ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. وصورکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا. وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں گی. فآحسن صورکم، اور کیا ہی خوبصورتیں بنائیں گی. وإلیہ المصیر، لیکن یہ صورتیں ایسے نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے کہ آئیں کھائیں اور ڈکاریں اور چلے جائیں، نہیں. وإلیہ المصیر، اللہ تعالیٰ ہی کے حضور ان کا لوٹنا ہوگا، ان کی پیشی ہوگی، ان کا اینڈ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے جو بنائی با مقصد حق کے ساتھ، اور اس کا فوکس انسان ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کی ہر چیز انسان کی سروس پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ لگائی گئی ہے. بائی ایکسیڈنٹ ایسے کام نہیں ہوا کرتے دنیا میں، اور کوئی کام ایسا با مقصد بائی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پیش کرے کوئی جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کائنات بائی ایکسیڈنٹ خود بخود پیدا ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے با مقصد پیدا کیا، اور اس کائنات کی ہر چیز کا مقصد ہمیں دن بدن اور واضح ہوتا چلا جا رہا ہے ہماری علم کی ترقی سے، کہ انسان ہے. سورج بھی اس کا خادم، چاند بھی اس کا خادم، ہوائیں بھی اس کے خادم، سمندر بھی اس کے خادم، آسمان بھی برساتا ہے، اور دن رات جو ہے وہ سورج کے اس نظام کے ساتھ وابستہ ہیں جس سے انسان کی لائف جو ہے وہ وابستہ ہے. تو انسان اس کا فوکس ہے. لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان بیکار جانے والا ہے، یہ بس آ کے زندگی گزار کے مر کے ختم ہو جانے والا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ پوری کائنات بھی بیکار ہے. اگر اس کا مقصد بیکار ہے تو پھر یہ بھی بیکار ہے. تو وإلیہ المصیر، اسی کی طرف تم سب کا اینڈ ہے، واپس لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں یہاں ایک بڑی گلوریس آیت آئی ہے. ان تین پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کے علم کو بیان کیا گیا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین یعنی پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. کچھ چیز رہ گئی نہیں، مزید واضح کیا. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے. مزید برا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. ان چار آیات میں ایمان باللہ کو بیان کیا، اور پھر دو آیات ایمان بالرسالت پر آئیں. مسلمانوں، کیا تم تک خبریں نہیں آئیں ان کافروں کی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا. ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب آگے مزید ہے. ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آتے تھے، لیکن وہ ان سے کہتے تھے اور بشر یہدوننا، کیا ایک انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ فکفروا، یہ کہہ کے انہیں انکار کر دیا، وتولوا اور منہ موڑ لیا ہدایت سے، واستغنى اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھی بے پرواہی برتی، واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے اور حمد کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک آیت میں ایمان بالآخرت کا بیان ہے، زعم الذین کفروا اللہ یبعثوا، کافروں کو زوم ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. قل بلا وربی لتبعثن، کہہ دو کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تمہیں تمہارے اعمال جتلائے جائیں گے. وذالک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، اب ایمان کی دعوت ہے، بس مانو اللہ اور اس کے رسول کو. والنور الذی انزلنا، اور اس روشنی کو، اس نور کو جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اب جو کمی تھی، یعنی ایمان بالآخرت ایک ہی آیت میں بیان ہوا تھا، اب وہ کمی پوری کی جائے گی. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا، اور وہ ہے ہار جیت کے فیصلے کا اصل دن. تو جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان کے اندر رہنے کے لیے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہوگی بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کے جو کافر ہیں، جبکہ وہ لوگ کے جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیں گے، اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا. ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے. اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو موقع پر ڈائریکٹ کرتا ہے. یعنی ایک شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے پر بڑا خطاب کر سکتا ہے پر اثر، لیکن جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو اسے یاد ہی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی. تو اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اس کے بعد فرمایا کہ تمہارا اصل کام کیا ہے، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. تمہیں جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے. تم پر جو جو حالات بیتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیے ہوئے، لکھے ہوئے. لہذا تمہارا کام کیا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. اور اگر تم نے منہ پھیرا تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے. پھر فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اس کے بعد آئلی زندگی میں جو ایمان کے ثمرات ہیں ان کا ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، بس تم ان سے ہوشیار رہو. لیکن اگر تم اگنور کرو گے اور چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. بیویاں اور اولاد، ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں. ایک تو یہ کہ دونوں ناشکرے ہیں. نو میٹر وٹ یو ڈو فار یور چلڈرن، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں تو اتنی لمبی لسٹ دیں گے کہ ہمارے ابا، ہماری امی ہمارے ساتھ یہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی. اسی طرح کسی خاتون کے ساتھ آپ کے 30 سال بڑے اچھے گزرے ہوں، اور پھر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے کہ جو اسے ناپسند ہو، تو آپ کو تیار رہنا چاہیے اس طرح کے الفاظ سننے کے لیے کہ میں نے 30 سال سے تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، یا میں ہی ہوں جو یہاں بیٹھی ہوں، اور کوئی ہوتی کب سے جا چکی ہوتی. تو اگر انسان کو یہ پہلے سے ذہن میں نہ ہو تو پھر اندیشہ ہے کہ وہ غصے میں طلاق دے مارے گا یا تشدد کرے گا. لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ یہ بچوں کی طرح ہے, ناشکری جو ہے اس کی گھٹی میں ہے. اور دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زبان بہت چلاتی ہو, بچہ بھی بگڑ جائے, لان تان پہ آ جائے تو وہ بولتا چلا جائے گا, ایسی عورت بھی. اگر بندہ مومن کو یہ یاد رہے کہ یہ دونوں جذباتی ہیں, دل کے برے نہیں ہوتے لیکن جذبات میں آ کے بہت کچھ کہتے ہیں, تو پھر ان کو غصہ نہیں آتا. لہذا تین الفاظ ایک ہی بات کے لیے اگر تم درگزر کرو گے, اگنور کرو گے, چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد ایک جوڑا آتا ہے 28ویں پارے کے آخر میں, سورت طلاق اور سورت تغابن. ان دونوں صورتوں کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ آئلی زندگی سے متعلق ہے. سورت طلاق میں جو اس کی انتہائی صورت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا نہ ہو سکے اور نوبت طلاق تک چلی جائے, اس کا ذکر سورت طلاق میں ہے. اس کے مسائل بھی یہاں پر بیان کر دیے. لیکن اس میں ایک بڑی خاص بات آئی ہے, یعنی طلاق ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ناپسندیدہ بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی کمپلیکیشنز دیے ہوئے ہیں بہت زیادہ, اولاد کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ کے احکام سامنے رکھے جائیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرے ڈرا جائے تو پھر راستے کھلتے ہیں. اگر طلاق کے بعد عورت یا مرد وکیل کے پاس چلے جائیں مشورہ کرنے کے لیے, تو وکیل دونوں سے یہی کہے گا کہ آپ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, پھر ہاں آپ کو بھی اب دو مقدمے جو ہیں وہ اپنے مخالف فریق کے خلاف دائر کرنے پڑیں گے جھوٹے, تب آپ کے ہاتھ کچھ آئے گا. تو ہمیں سے اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ جھٹ تیار ہو جاتے ہیں, فیس دے دیتے ہیں کہ ہاں جی آپ مقدمہ دائر کریں. یہاں یہ بات بڑی عجیب کہی گئی ہے, فرمایا اس بات کی اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اور جو کوئی بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. نمبر ایک. نمبر دو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے وہاں سے دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. نمبر تین. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. نمبر چار. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ لمبے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے کام کو کر گزرنے والا ہے. میں کتنا ہی سنسیئر ہوں آپ کے ساتھ, آپ کی مدد کرنا چاہوں تو عین ممکن ہے میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکوں, اس لیے کہ میری ریسورسز لمیٹڈ ہیں, میری طاقت لمیٹڈ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اور آخری بات فرمائی, قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے, تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے. یعنی وہ جو انسان کو پریشانی ہوتی ہے, کاش ایسا نہ ہوتا, کاش میں یہ الفاظ منہ سے نہ نکالتا, کاش میں نے ایسا نہ کہا ہوتا, کاش وہ, یہ سب کاش ختم ہو جائیں گے جب انسان جو ہے وہ جو ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ, اللہ تعالیٰ کی تقدیر ظاہر ہوگی کہ ایسا ہی ہونا تھا. تو یہ پانچ اسلوب سے کہا گیا ہے کہ انسان کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے, اللہ پر توکل کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سارے مسائل کو حل کرے گا اور وے آؤٹ نکالے گا, مشکل سے مشکل وقت میں سے بھی اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. اس کے بعد پھر کچھ مسائل ہیں, اس کے پھر مسائل ہیں کچھ طلاق کے, اور مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے, مسلمان مردوں کو, کہ وہ مرد بنے اور خرچ کریں طلاق کے فوراً بعد, اور اپنی بیویوں کو عورتوں کو گھروں سے نکال نہ دیں بلکہ عدت پوری ہونے تک انہیں اپنے گھروں میں رکھیں اور ان کا نان نفقہ بھی انہیں دیں. اس کا دوسرا رکوع جو ہے وہ مکی صورتوں کے مضامین لیے ہوئے ہیں کہ بقائی من قریت اتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا. وَقَعِيِمْ مِنْ قَرِيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا, کتنی ہی بستیاں ہیں جن کے رہنے والوں نے سرکشی کی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی, اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے سامنے بھی سرکشی کی. تو ہم نے ان سے کڑا حساب لیا اور انہیں ایسا عذاب دیا کہ جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا. اور پھر یہ مضمون جو ہے وہ آخر تک چلا. آخری آیت میں فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں بھی. بعض لوگوں نے اسے سات بر اعظم مراد لیے, باقی کچھ نہیں کہہ سکتے ہم کہ جیسے ہماری یہ زمین ہے ہمارا یہ گلوب ہے, ایسا کوئی اور گلوب بھی ہو. اللہ تعالیٰ کی ریسورسز ان لمیٹڈ ہیں, اللہ تعالیٰ کی طاقت ان لمیٹڈ ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ان لمیٹڈ ہے. یتنزل الامر بینہن, اور اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے اندر اترتے ہیں. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اور یہ بھی کہ وان اللہ قد احاط بکل شیء علما, اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. 28 پارے کی آخری سورت سورت تحریم ہے. یہ آئلی زندگی کے دوسرے پہلو پر سب سے پہلے بحث کرتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اتنی موافقت پیدا ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے لگے, حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنائیں. اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام ازواج کے یہاں ایک فلائنگ وزٹ کیا کرتے تھے. کچھ دیر بیٹھتے تھے, حال احوال پوچھتے تھے, پھر اگلی اہلیہ کے ہاں, پھر اگلی کے ہاں, پھر اگلی کے ہاں. تو حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کہیں سے مغافیر کا شہد آیا, اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھنے لگتے تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو میں شہد کا شربت پیش کروں, تو آپ کو شہد بہت پسند تھا, تو آپ کہتے ہیں ہاں ہاں ضرور. تو وہ ذرا تھوڑی سی دیر لگا کر وہ شربت بنا کر لا کے پیش کرتی. اب جو بعد والی ازواج تھی جو آپ کی منتظر ہوتی تھی کہ آپ ابھی تشریف لانے والے ہیں, ان کو تشویش ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے ہاں زیادہ دیر کیوں قیام فرماتے ہیں. تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مغافیر کا شہد ان کے ہاں کہیں سے آیا ہے, اس کا شربت پیش کرتی ہیں. تو انہوں نے ایک ایکا کیا کہ زینب کے پاس سے, زینب بنت جحش کے پاس سے اٹھ کے جس کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ اس سے ان سے کہے کہ آپ کے منہ میں سے اسمیل آ رہی ہے. تو آپ نے سوچا کہ اور تو میں نے کچھ نہیں کھایا, ہاں زینب کے ہاں میں نے وہ شہد کا شربت پیا ہے. اور پھر ایک اہلیہ سے آپ نے کہہ دیا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آئندہ شہد نہیں کھایا کروں گا, اور کہا کہ بس کسی کو بتانا نہ. ایک تو عورت کی نیچر جو سکناپا ہے وہ ظاہر ہو گئی کہ جو بیسٹ آف دا لاٹ ہیں ازواج مطہرات, عورتوں کی لاٹ کی بیسٹ, ان کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا. ہمارے لیے ہدایت بھی ہے اس میں. دوسری بات یہ کہ ایسی خوشی کی بات کبھی پیٹ میں رہتی نہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کو نہ بتانا, اور یہ معاملہ ہوا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو انتہائی چہیتے صحابیوں کی بیٹیوں کے درمیان, حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ. خوشی میں انہوں نے ایک دوسرے کو بتا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی بیوی نے آپ کا راز فاش کر دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کرٹیس آدمی تھے, آپ کا یہ مزاج نہیں تھا کہ آپ کسی کو یوں لائن حاضر کر کے بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا ہے. نہیں, آپ نے باتوں باتوں میں ہلکا سا اشارہ دیا کہ تم نے راز فاش کر دیا, اور بالکل ٹپیکل عورتوں کے انداز میں, نہ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں جتلایا تھوڑا سا حوالہ دیا, باقی گول کر دی بات. قالت من انبا کہا تھا تو کہنے کی آپ کو کس نے بتایا, ہمیں آپ کو کس نے بتایا. قال نبانی العلیم الخبیر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے علیم و خبیر ہستی نے خبر دی. بعض شوہر وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑے سخت گیر ہوتے ہیں. وہ ایک خاتون اپنی سہیلی سے کہہ رہی تھی کہ شکر ہے آج شاہ جی نے میں نے فٹو مکے ہیں، یعنی اس کا شوہر اسے بلاتا نہیں تھا، تو ایک دن اس نے اس کا پھٹکار کی تو اس کا بھی اس نے خوشی سے ذکر کیا کہ آج اس نے مجھے فٹے مکا ہے۔ لیکن جب شوہر بہت نرم دل ہو اور بہت دل جوئی کرنے والا ہو تو پھر تھوڑی سی شوخی بھی آ جاتی ہے، تو وہ دونوں ازواج جو تھی وہ شرمندہ تو تھی اپنی جگہ پر، لیکن آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے میں کچھ ہچکچاہٹ تھی۔ تو اس کو کہا گیا کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے دل تو اندر سے مائل ہیں ہی، لیکن اگر تم ایکا کرو گی تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا پشت پناہ ہے، جبرائیل بھی اور سارے نیک مسلمان بھی ان کے پشت پناہ ہیں، ہاں وہ تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، بل ملائکہ تو بعد ذالک ظہیر، اور آن ٹاپ آف دیٹ سب کے سب فرشتے بھی اللہ کے پیغمبر کے طرف تھا۔ اور پھر سب بیویوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا، یعنی یہ دوسرا مقام ہے کہ جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو شرف تخاطب بخشا ہے، یعنی عورتوں کی باقی باتیں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی ہیں کہ آپ عورتوں سے کہہ دیجئے، بیویوں سے، بیٹیوں سے کہہ دیجئے، لیکن یہ دو مقامات ہیں، ایک سورہ احزاب میں 21-22 پارے کے جنکشن پہ جو آیات ہیں، یا نساء نبی لستنک احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اور یہاں اس مقام پر یہ دو آیات جو ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، یعنی پہلی آیت میں دونوں کو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کو خطاب کیا گیا ہے، اور اگلی آیت میں تمام بیویوں سے خطاب کیا گیا ہے، اسا ربہ ان طلقہ کنا، کیا جب اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ ان کا رب ان کے لیے ریپلیس کر دے تم سے بہتر بیویاں، تم سے بہتر کس اعتبار سے؟ مسلمان ہونے کے اعتبار سے، مومن ہونے کے اعتبار سے، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، وہ شوہر آشنا بھی ہو سکتی ہیں اور کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں سے کہا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ آیت نمبر 8 میں بڑی پیشنیٹ اپیل کی گئی ہے مسلمانوں سے کہ اللہ کی جناب میں توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، کیا جب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جن میں نہریں بہتی ہوں، اس روز جس دن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور، اس کا ذکر تھا سورہ حدید میں، اس کا پھر ذکر کر دیا کہ ان کا نور ان کے داہنی طرف اور ان کے سامنے ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوگا۔ اس کی آخری 3 آیات بڑی زبردست ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے ایک گھر میں رہنے والے افراد جو ہیں وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں ہر شخص اپنا محاسبہ فیس کرے گا، یعنی گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی جو اس کی رسپانسبلٹی تھی انڈیویجولی وہ اس نے ادا کی تو وہ انعام پائے گا، اور اگر نہیں کی تو پھر وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ 3 مثالیں بیان فرمائیں، پہلی مثال کافر عورتوں کے لیے حضرت نوح کی بیوی کی اور حضرت لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے دو انتہائی نیک بندوں کے ماتحت تھیں، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ وفا نہیں کی، خیانت کی، ان کے راز ان کے دشمنوں کو بتائے، لہذا ان کے شوہر ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے، اور کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم آگ میں عام داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی کوئی 1 کلاس 2 کلاس نہیں ملے گی وہاں پر۔ دوسری مثال بیان فرمائی فرعون کی بیوی کی، آسیہ سلام علیہا کی، کہ وہ فرعون کی بیوی تھی، یہ اپوزٹ مثال ہے نا، لیکن اس قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، جب انہوں نے کہا ربا میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ اور پھر آخر میں مثال بیان فرمائی نور علی نور کی، حضرت مریم سلام علیہا، ان کا گھرانہ بھی نیک تھا، ان کی ماں بھی انتہائی نیک خاتون تھی، ان کا باپ بھی نیک آدمی تھا، اور وہ خود بھی انتہائی نیک تھی، انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور وہ انتہائی فرما برداروں میں شامل ہو گئیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔